بابنا الغنى غنى النفس. غنى جو ہے مالداری جو ہے وہ اصل نفس کی مالداری ہے. غنى کے معنی آتے ہیں بے نیازی، ضرورت کا نہ رہنا. اس کے مقابلے میں لفظ ہے فقر کا، محتاجگی کا. تو عام طور پر فقر اور غنا کا تعلق جو ہے وہ مال سے سمجھا جاتا ہے. فقر مال کا نہ ہونا اور غنا مال کا ہونا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مال کا ہونا غنا نہیں ہے، بلکہ نفس کا مال سے مستغنی ہونا غنا ہے. مال کا ہونا غنا نہیں ہے، بلکہ مال کا نفس کا مال سے مستغنی ہونا، یعنی نفس کی نفس میں آدمی کے دل میں مال کی حرص کا نہ ہونا، یہ غنا اصل ہے. حرص نہ ہو تو مال کا، اسی طرح مال کا نہ ہونا فقر نہیں ہے. مال کا نہ ہونا فقر نہیں ہے. بلکہ دل میں مال کی حرص کا ہونا فقر ہے. اب اگر ایک آدمی کے دل میں مال کی حرص ہے، ایک آدمی کے دل میں مال کی حرص ہے اور وہ بہت مالدار بھی ہے، تو وہ فقیر ہی ہے. بہت پیسہ اس کے پاس ہے لیکن مال کی حرص ہے، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، مال آ جائے کسی طرح سے، تو وہ فقیر ہی ہے. وہ محتاج کی اس کو لگی ہوئی. اور اگر کسی کے پاس میں مال نہیں، مال بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی حرص بھی ہے، تو ڈبل فقیر ہو ہی گیا وہ. قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله هم لها عاملون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد کے ذریعے سے جو ڈھیل دے رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. نسارع لهم في الخيرات، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو مال اور اولاد دے دیے ہیں تو ہم ان کو خیرات میں آگے بڑھا رہے ہیں، خیر میں آگے بڑھا رہے ہیں. بل لا يشعرون، بلکہ ان کو پتہ نہیں، وہ خیر میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ہمارے نزدیک ان کے کچھ اعمال طے ہیں جس کو وہ کرنے والے ہیں. ہم لہا عاملون، اللہ نے فرمایا کچھ چیزیں ان کے لیے ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک طے ہیں کہ وہ اس کو کرنے والے ہیں. ان کاموں کو کرنے کی سہولت ان کو دینے کے لیے ہم نے وہ چیز دی ہے، اور وہ کام ان کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں. تو وہ جو ہم نے ان کو مال اور اولاد دی ہوئی ہے، وہ اس لیے دی ہوئی ہے کہ جو کام ہمارے علم میں ہے کہ اس کو کرنا ہے وہ کرے گا اور جہنم میں جائے گا، اس لیے دی ہوئی ہے. ہم لہا عاملون، ابن عیینہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا لم یعملوها، جس کو انہوں نے کیا نہیں ہے، لابد من ان یعملوها، ضروری ہے کہ وہ اس کو کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو جو عنوان بنایا ہے اس باب کا، الغنا بین النفس کا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مال ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے، ایسی بات نہیں ہے. مال بھلائی ہی بھلائی ہے، ایسی بات نہیں. کنڈیشن ہے اس کی، بعض صورتوں میں وہ بھلائی ہے جبکہ اس کو خیر کی جگہ پر آدمی خرچ کر دے اور دل سے اس سے لگاؤ اپنا نہ رکھے، اور بعض صورتوں میں وہ برائی ہے جبکہ وہ حرص کے ساتھ میں ہو اور خیر کی جگہوں پر خرچ نہ کیا جا رہا ہو. چنانچہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرب، مالداری سامان زیادہ ہونے اور پیسوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ولیکن الغنا غنا النفس، لیکن اصل غنا تو نفس کا غنا ہے، اصل غنا نفس کا غنا ہے. باب فضل الفقر، فقر کی فضیلت کا بیان. ظاہر یہ ہے کہ فقر محرومی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن فقر میں فضائل ہیں بہت سے. دنیا میں آدمی کا ٹائم تنگی کے ساتھ میں گزر جاتا ہے، تو اس میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ حدیثوں کو بیان فرما رہے ہیں. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہو قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. حضرت سهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، آپ تشریف فرماتے، ایک صاحب گزرے. فقال لرجل عنده جالس، آپ نے فرمایا ایک اور صاحب سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ما رأيك في هذا، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب گزرے، تو حضور نے ایک دوسرے اپنے بازو والے صحابی سے فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، کیا تبصرہ تم کریں گے ان پر؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اشراف میں سے ایک آدمی ہے، معزز لوگوں میں سے ہے، بڑا آدمی ہے. من اشراف الناس کا مطلب بڑا آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ اس بات کے لائق ہے کہ اگر کس کہیں وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا تو نکاح کر دیں گے لڑکی والے، انکار نہیں کریں گے، اس کی ایسی حیثیت ہے. یہ حیثیت ہے، پیسے والا ہے، وجاہت والا ہے، عزت والا ہے، کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو وہ قبول کر لیں گے لوگ. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی سفارش یہ کرے گا تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اتنا معزز آدمی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں زبان کھولے تو جس کے بارے میں کھولے گا لوگ اس کے بارے میں اس کی بات کو وزن دیں گے اور بات مانی جائے گی. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمائے، خاموش ہو گئے. ثم مر رجل، پھر ایک اور صاحب گزرے، ایک اور آدمی گزرا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيک فی هذا، ان سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا رائے ہے تمہاری اس کے بارے میں، اس سے تبصرہ کرو. فقال یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا فقیر ہے، مسلمانوں نے کہا ایک فقیر آدمی ہے، کچھ ہے نہیں اس کے پاس، جیب خالی ہے. اس بات کے زیادہ مناسب ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا واپس، کوئی اس کو بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا، ایسا آدمی ہے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو کوئی وزن بھی نہیں دیا جائے گا. اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے، بھاری بھرکم آدمی سوسائٹی کا جب بولتا ہے تو وزن پڑتا ہے اس کا، اگر سفارش کرے تو سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کی تو یہ حالت ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان میں کچھ بولے تو کوئی کیئر بھی نہیں کرے گا، سننے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی بول رہا ہے سنو اس کو، کیونکہ جو وزندار آدمی ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، جو بے وزن ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی. وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور اگر وہ کہے گا تو نہیں سنا جائے گا اس کا قول. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هَذَا خَيْرٌ مِّن مِّلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا، فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی ہے ویسے لوگوں سے زمین بھر جائے تو یہ ایک آدمی ان سے اچھا ہے. وہ جو پہلا آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے تبصرہ کیا کہ بہت پیسے والا ہے، بہت معزز ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول ہو جائے، کسی کی سفارش کرے تو مان دی جائے، کچھ بولے تو سنا جائے، اور یہ جو دوسرا آدمی ہے فقیر ہے، بے حیثیت ہے، یہ اکیلا آدمی وہ دوسرے زمین بھر کے لوگوں سے بہتر ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء المسلمین کی وجہ سے اس پر تبصرہ کرنے پر آپ نے یہ بات بتائی. مسلمان کا فقیر ہونا، مسلمان کا بے حیثیت ہونا، یہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله تعالى فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يحدبها. حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے گئے. حضرت خباب بیمار ہو گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کی ہے، مکے کے لوگ تھے، ہجرت کی، اور ہماری نیت سوائے اللہ کی رضا کی اور کچھ نہیں تھی. نرید وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں نے ہجرت کی تھی، کوئی دنیاوی غرض کچھ نہیں تھا ہمارے ذہن میں. فوقع اجرنا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اجر ثابت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہجرت کو قبول فرما لیا، طے ہو گیا اللہ پر اجر. قرآن پاک کی اصل میں ایک آیت ہے، اس آیت کا حوالہ ہے یہ، من یہاجر من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے گا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے ذمے اس کا اجر، اس کا ثواب ثابت، طے ہے، اللہ دے گا ضرور، ثابت ہو گیا. فرمایا ہم میں سے بعض ایسے ہوئے پھر جو حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے، جو اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا ثواب دنیا میں انہوں نے لیا نہیں کچھ بھی. اس ہجرت کی وجہ سے جو اجرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی، وہ دنیا سے انہوں نے کچھ لیا نہیں. منہم مصعب بن عمیر، انہی میں سے حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، مصعب بھی مہاجرین میں سے ہیں، غزوہ احد میں شریک تھے. غزوہ احد میں جن لوگوں کو، جو لوگ شہید ہوئے ان میں یہ بھی ہیں، قتل یوم احد، احد کے دن یہ بھی شہید ہو گئے. ان کا حال یہ تھا کہ ترک نمیرتن، انہوں نے اپنے پیچھے صرف ایک چادر چھوڑی تھی، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، ان کی کل پونجی، کل سامان ایک چادر تھی. اور اس کا یہ حال تھا کہ فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، ان کی ناش پر جب ہم ان کو ڈھانکتے تھے تو ان کا سر اگر ڈھانکتے تو ان کے پیر اس میں سے نکل جاتے تھے، اور جب پیروں پر ہم ڈھانکتے کھینچتے اس کو تو ان کا سر نکل جاتا تھا. چادر بھی اتنی تھی کہ پورے جسم کو کور نہیں کرتی تھی، ہم ڈھانکتے تھے سر، پیر کھل جاتے تھے، ڈھانکتے تھے پیر تو سر کھل جاتا تھا. فأمرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسه، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانک دیں اور ان کے پیروں پر اذخر والی گھاس ڈال دیں. ان کو اس حالت میں دفن کیا گیا کہ ان کا سر جو ہے وہ ڈھانکا گیا، اور ان کے پیروں کو چھپانے کے لیے کفن نہیں تھا تو اس پہ گھاس رکھ دی گئی. وہ مہاجر تھے، بڑے مرتبے کے صحابی اور مہاجر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اور کیسے کیسے فضائل ان کے ہیں، اور دنیا سے چلے بھی گئے، یعنی کہ تھوڑے دن مجاہدہ کیا اس کے بعد میں مزے کیے نہیں، چلے بھی گئے دنیا سے. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فرمایا ہم نے ایسے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پھل دنیا میں بھی پکا ہے، یعنی ان کے ان مجاہدوں اور ان قربانیوں کا فائدہ اور ثمرہ ان کو دنیا میں بھی ملا ہے، فتوحات ہوئی پھر وہ ان کو لے کے چل رہا ہے. یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار اپنی ٹھیک کر رہے تھے، ادھر سے صحابی دوسرے گزرے تو کہنے لگے یہ دیکھو اب ہمارے پاس، ہمارے ساتھی جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، کچھ لیا ہی نہیں انہوں نے، اور اب ہمارے حال یہ ہے کہ اب ہم یہ مٹی میں ملانے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں پیسے کو. اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ قدر افسوس کی بات ہے ہمارے حال پر. حدیث شریف کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کی کمی یا اس دنیا سے محرومی، یہ کوئی بندے کے اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہم المفسرون ہم المقلون، اس سے پہلے آیا نا، جس کے پاس جتنا کثیر دنیا میں ہوگا آخرت میں وہ اتنا ہی قلت والا ہوگا، قلیل کم اس کے پاس ہوگا. اس طرح کی حدیثیں جو ہیں نا، دو مضمونوں کو ثابت بتانے کے لیے ہوتی ہیں زیادہ تر. ایک تو یہ مضمون کہ دنیا کا سامان جو ہے نا اس کو زیادہ اہمیت دل سے نہیں دینا، عمل کی اہمیت زیادہ ہے، اعمال کا اہتمام، آخرت کی تیاری، یہ اصل چیز ہے، دنیا کی کمی یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے دنیا آدمی کے پاس میں قلیل ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی حوصلہ کھو دیتا ہے بعض مرتبہ دوسرے کے مقابلے میں کہ وہ دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور میں جہاں کا وہاں رہ گیا، چھابو کا چھابو، کچھ رہا ہی نہیں میرے پاس، اتنے سال سے ہوں میں نے کوئی کوڑی دمڑی جمع نہیں کی ہے. تو پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان میں سے بیشتر کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں کچھ. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا، رہا بھی ان کے پاس، لیکن بیشتر ایسے رہے کہ جنہوں نے اس دنیا سے اپنا دل لگایا نہیں اور کمی پر راضی رہے اور اسی دنیا سے چلے گئے. ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ ان کا نقصان نہیں ہوا، کچھ ان کی عزت نہیں گئی، اور کوئی ان کا لاس نہیں ہوا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اور تیسری بات اس میں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اصل مزاج یہ ہے، ذہنی اعتبار سے آدمی کو اس دنیا کی بے حیثیتی اور بے اہمیتی کے ساتھ رہنا چاہیے. آدمی کا ذہن دنیا کو غیر اہم سمجھ کر رہے، نہ اس کا ہونا نہ کوئی خاص فضیلت کی بات ہے، نہ ہونا کچھ افسوس کی بات ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیا زیادہ ہو تو ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے. قرآن پاک کی آیت تو بتا رہی ہے کہ ہم نے ان کو دولت اس لیے زیادہ دی ہوئی ہے کہ جو کچھ بدماشی کرنا ہو کر لیں. ہمیں پتہ ہے کہ بدماشی کرنے والے ہیں تو وہ کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں، یہ مطلب بن رہا ہے وہاں پہ آیت کا. ظاہر ہے کہ جب کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو کرنے کے بعد پکڑنا نیت میں ہے، ارادے میں، اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ فرمائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کرا رہے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل سے عنایت فرما دے، اسباب ایسے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرے آدمی اور اس کو غلط استعمال نہ کرے. حضرت عمران ابن حسین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ اطلعت فی الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلہا الفقراء، تو میں نے جنت والوں میں سے زیادہ تعداد فقراء کی دیکھی ہے. فقیر لوگ جن کے پاس پیسے کم سے کم رہے ہیں، جنت میں یہ لوگ زیادہ جاتے ہیں. ایک تو تعداد کے اعتبار سے یہ زیادہ جاتے ہیں، اور دوسرے دخول کے داخل ہونے کے اعتبار سے یہ لوگ پہلے ہوتے ہیں. مالداروں کے مقابلے میں فقراء آدھے دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے، آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدھا دن اگر پہلے چلے گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا کہ 500 سال کا آدھا دن ہے. آدھا دن کا مطلب یہ دنیا کا آدھا دن نہیں ہے، آدھا دن کا مطلب آخرت کا آدھا دن ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے رب کے پاس تمہاری حساب کے 1000 سال کے برابر ہے. تو 500 سال اگر فقراء جنت میں پہلے چلے گئے تو یہ جو امیر دنیا میں تھا اس کی 5 عمر تو اس کو وہاں مل گئی. 100 سال کی بھی اگر اس نے عمر پائی تو اس کی تو 5 عمریں مل گئیں. اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فقراء کی جو کثرت جنت میں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر تو فضیلت کی چیز ہوگی ایک معنی میں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے، عمل کے واسطے بہت ٹائم ہے آدمی کے پاس، اور اس کی وجہ سے بہت سے غرور کی جو صفات مال کی وجہ سے آتی ہیں وہ نہیں کر ہوتی. اور تیسرے یہ کہ گناہوں کے اندر ابتلا وغیرہ جو ہونے کے حالات ہیں وہ تو آدمی کے پاس وسائل کی سہولت پر ہی ہیں، جتنے زیادہ وسائل ہوں گے اتنے زیادہ ابتلا پایا جاتا ہے. فرمایا اطلعت فی الجنت فرائیت اکثر اہلہا الفقراء، میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے اس میں سے اکثر لوگوں کو فقیر دیکھا، اکثر یعنی فقراء کی تعداد میں نے بہت زیادہ دیکھی عمراء کے مقابلے میں. واطلعت فی النار، اور میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا، فرائیت اکثر اہلہا النساء، تو میں نے ان کی تعداد میں زیادہ عورتیں دیکھی، ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی. یہ حدیث اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، دوسرا حصہ جو ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو جو انصاری خواتین تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیما یا رسول اللہ، کس وجہ سے اللہ کے رسول، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان صفات سے اپنے کو بچائیں کہ ہم نہ داخل ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن اللعنہ و تکفرن العشیر، لعنت بہت کرنے کی عادت ہوتی ہے، لعنت کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، اور لعنت کا اصول یہ ہے کہ جس کو لعنت کی جا رہی ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو واپس پلٹ کے آ جاتی ہے، تو وہ اپنے ہی اوپر خود لعنت کرتے رہتے ہیں کہ خدا مجھے رحمت سے دور کر دے، خدا مجھے رحمت سے دور کر دے، لعنت ہو فلاں پر، لعنت ہو فلاں پر، تو وہ لعنت پلٹ کے ادھر آ گئی، اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا، تو وہ پلٹ کے آ جاتی ہے، تو رحمت سے دوری کے بعد کہاں جاتا ہے آدمی؟ جہنم میں جاتا ہے. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، مزاج میں جو ہے نا وہ مل گئی سو چیز پہ خوش ہونے کا نہیں رہتا، نہیں ملی سو چیز پہ شکایت کا رہتا ہے، یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، یہ نہیں دلایا وہ نہیں دلایا، یہ باقی ہے وہ باقی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ناگواری ان کو پیش آ جاتی ہے تو یہ فرماتی ہیں کہ ماں رائے تو خیرن قطو فی هذا البیت، میں نے اس گھر میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی ہی نہیں آج تک، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے مجھے کبھی جوتی دلائی، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے مجھے کپڑے بنائے، آج تک ایک جوڑا نہیں بنایا مجھے، بھائی تو اب تک ننگی پھر رہی ہے، وہ جو بنایا تھا وہ تو ہمارے اما نے بنایا تھا، وہ شادی میں بنایا تو کیا بنایا تھا، ارے رمضان میں گزشتہ جو بنایا وہ تو پھٹ کے بھی ہو گیا، ابھی شادی میں بنایا تھا نا تو کہیں گے وہ ایک مرتبہ پہننے کے بعد دوسرے وقت کیسا پہننا، جتنا آپ خود کے نکالیے نکلتا ضرور ہے مگر دماغ میں وہی ہے کہ ابھی ایک بھی نہیں بنایا کبھی، تو یہ کفران نعمت جو ہے نا یہ سبب بن جاتی ہے اللہ پاک کی ناراضگی کا، کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری، شوہر کی تو نہیں ہے اصل، وہ اللہ کی ناشکری ہے اصل، وہ شوہر کہاں سے لا کے دے گا، وہ خالق مالک تھوڑا ہی ہے، شوہر کی ناشکری اللہ کی ناشکری ہے، اور اللہ کی ناشکری سزا کی موجب ہے، اس کو اللہ نے جتنا دیا اتنا لا کے اس نے تمہیں دیا، اس میں سے دیا، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابي عريب ابو ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما اكل خبزا مرققا حتى مات، حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس طرح زندگی گزاری وہ دیکھنے کی ہے، اتنا لمبا عرصہ اور اتنے بڑے مرتبے والے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا ہے کبھی چوکی پر انتقال فرمانے تک، خوان کہتے ہیں ایسی چوکی کو جس طرح مرفع الحال پیسے والے لوگ بہت سے ڈشز جمع کے کھانے کے عادی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے انتقال فرمانے تک، ما اکل خبزا مرققا حتی مات، مرفع الحال لوگوں کے پاس، پیسے والے لوگوں کے پاس میں آٹے کو چھان کے پتلی روٹی بنائی جاتی تھی، میدے کی روٹی بنائی جاتی تھی، اور اس کو پتلا بھی بنایا جاتا تھا، مرقق کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، مرقق کے مطلب ہے بالکل پتلی نازک نفیس روٹی، اس لیے کھانے سے کافی آدمی تھوڑا سا لطف اندوز ہوتا ہے موٹی روٹی کے مقابلے میں، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی، سیدھا سادہ کھا لیتے تھے اب رہ جاتے تھے، ما اکل خبزا مرققا حتی مات، تو آپ نے گویا خود ہی دل نہیں لگایا دنیا سے، اور کبھی آپ نے دنیا سے لطف اندوز ہونے کی طرف اپنا ذہن متوجہ نہیں فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فی رفی من شیء یاکلہ ذو کبد، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جگر والا کھا سکے، ذو کبد جو ہے نا جاندار کو بولا جاتا ہے، کسی جاندار کے کھانے کی کوئی چیز ہو سکتی ہو، ذو کبد کا لفظ ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ انسان کوئی اچھی چیز پکا کے رکھے تو بہت الگ بات ہے، جس کے پاس میں بھی جگر ہے بھوک لگتی ہے اس کو کچھ بھی مل جائے تو کھا لیتا ہے بھوک میں، تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی آدمی جس کے پاس جگر ہوتا ہے وہ کھا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کچھ نہیں تھا گھر میں ازواج مطہرہ کو، کوئی چیز نہیں تھی الا شطر شعیر فی رف لی، مگر جو کا کچھ جو رکھے ہوئے تھے ایک میرے مکان میں، وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن پر منگوائے تھے، رہن رکھا کے اپنا ذرا منگوایا تھا وہ پکانے کے لیے روٹی، ابھی جو پیسے بھی نہیں گئے تھے، فاکلت منه حتی طالع، میں اس میں سے کھاتی رہی، اس میں اللہ نے برکت دی، وہ خرچ ہی نہیں ہو رہے تھے، مجھے بڑی بوریت ہو رہی تھی کہ یہ پڑے یہ جاتے ہی نہیں، گھر میں سے ختم ہی نہیں ہوتے. فکلتہ ففنیا، میں نے اس کو جو تولا تو وہ ختم ہو گئے. بعضی چیزیں برکت والی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو گننا نہیں رہتا، تولنا نہیں رہتا، وہ خود ہی بڑھتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو جو تولا تو وہ ختم ہو گئی. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے سے جو تھے ایک طرف رکھے ہوئے اور اسی پر ہمارا گزارا تھا. اس کے ساتھ پھر سالن کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرے ڈشز کا نظام نہیں، کچھ نہیں. کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و تخلیہم من الدنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا گزارا کیسے تھا، زندگی کا گزران کیسے تھا، اور کیسے وہ دنیا سے خالی چلے گئے، ہاتھ دنیا سے اپنا صاف رکھا، میل کچھ میلا ہونے نہیں دیا. حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاہد ان ابا ہریرہ کان یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، میری یہ حالت تھی کہ میں اپنا جگر زمین پہ لگا کے پڑا رہتا تھا، بیٹھا نہیں جاتا تھا مجھ سے، تو الٹا لیٹ جاتا اور چت بھی نہیں لیٹا جاتا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ اور جگر کے حصے کو زمین سے لگا دیتا تھا اور پڑا رہتا تھا. وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور میں اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھروں کو باندھ لیا کرتا تھا. کھڑا جب نہیں ہوا جاتا آدمی سے تو پیٹ پہ پتھر اگر باندھ لے تو تھوڑا وزن ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کہیں چل پھر سکتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا. اور یہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور یہ لوگ بھوکے رہتے تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، صفا پہ رہتے تھے، کہیں جاتے آتے نہیں تھے، گھر کے سامنے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو حضور ارشاد فرماتے وہ یاد کر لیتے رہتے تھے، جو کام لگایا وہ کام کر لیتے رہتے تھے، اور کوئی دوسرا کام ان کا نہیں تھا. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اندھے پڑے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور پتھر پہ اور پیٹ جو ہے نا پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، اور میرے ساتھ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک مرتبہ راستے میں بیٹھ گیا لوگوں کے جہاں سے کہ لوگ گزرا کرتے ہیں، تاکہ میری شدت کو دیکھ کے خود سمجھیں اور کچھ میری ضرورت کی فکر کریں. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے ایک آیت کے بارے میں مطلب پوچھا، اور مطلب میرے کو پہلے سے معلوم تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے سے بات کر کے میری ضرورت کا اندازہ کر کے مجھے کچھ کھلا دیں، اور بولا نہیں جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ ہو جائے بولنا نہیں اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت سنانا نہیں کسی سے. کہتے ہیں ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے ان سے نہیں مانگا مگر صرف اس مقصد سے کہ مجھے وہ سیراب کر دیں، یعنی آیت جو میں نے ان سے مانگی تھی آیت کا مطلب، یا آیت کہ آپ کے پاس جو آیت محفوظ ہے وہ دیجئے، تو صرف اس لیے تاکہ وہ مجھے کھلا دیں. فمرہ ولم یفعل، وہ گزر گئے اور انہوں نے کچھ کہا نہیں، شاید آیت کا مطلب بتایا نکل گیا. یہ ثم مرہ بھی عمر، اور یہ اس میں کچھ تعجب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس سے بھی زیادہ خراب حالت میں ہوں. صدیق اکبر کون سے، ایسا تھوڑی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فاقے آ رہے ہوں اور صدیق اکبر پہ نہ آ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو وہ بتایا، بتا کے نکل گئے. ثم مر بھی عمر، پھر میرے پاس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے، میں پڑا ہوا تھا راستے میں. فسألتہ عن آیت من کتاب اللہ ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھا، نہیں پوچھا صرف اس لیے تاکہ مجھے وہ کچھ کھلا دیں، یعنی حالت کا اندازہ کر لیں. فمر ولم یفعل، وہ گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. ثم مر بھی ابو القاسم، پھر ابو القاسم میرے پاس سے گزرے. ابو القاسم بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی کنیت ابو القاسم تھی. اب حضرت ابو ہریرہ یہاں محبت کے اس میں ہے، تھوڑا سا موڈ میں ہے، تو اس لیے ایک کنیت سے نام لے لیے پیار میں، کہتے ہیں ابو القاسم گزرے. فتبسم حین رآنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا جب مجھے آپ نے دیکھا. وعرف ما فی نفسی و ما فی وجہی، اور پہچان لیا آپ نے وہ جو میری صورت سے ظاہر تھا اور وہ جو میرے جی میں تھا. اب اندر تک پڑھ لیے. ثم قال یا ابا ہریرہ یا ابا ہر, پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ وہ بلی والے, ابو ہر کے معنی بلی والے کے ہیں سر, وہ ان کو بلی سے بڑا پیار تھا, ایک بلی انہوں نے رکھی ہوئی تھی, ان کا جو ابا تھا اس کا آستین جو ہے نا بہت بڑا رہتا تھا, مشہور یہ ہے کہ وہ اسے چھپا لے کے بھی بڑھ جاتے تھے, اندر پہنچا دیا کرتے تھے اس کو بیٹھے ہوئے, تو نام ہی پڑ گیا ابو ہر. فرمایا وہ ابو ہر قلت لبیک رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں. قال الحق, فرمایا چلو ساتھ آؤ میرے. وہ مضا, اور آپ چل پڑے. فتبعته, میں آپ کے پیچھے ہو لیا. فدخل, آپ اندر چلے گئے. فاستأذن, تو میں پیچھے سے اجازت لینے لگا کہ مجھے بھی اندر آنا ہے یا نہیں. فأذن لي, آپ نے کہا کہ نہیں آ جاؤ اندر. فدخل, آپ اندر تشریف لے گئے. فوجد لبنا في قدح, آپ نے ایک دودھ پایا وہاں پر ایک پیالے میں رکھا ہوا, پیالے میں دودھ تھا. فقال من اين هذا اللبن, آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے. قالوا اهداه لك فلان او قال فلانة, تو فرمانے لگے کہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے فلانی نے, فلانے نے یا فلانی نے, کسی خاتون نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے, یہ گھر والوں نے بتایا, اور ہدیے میں آپ کو آیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اگر آپ کے پاس آتا تو پورا تقسیم کرواتے تھے, صدقہ حضور کے لیے حرام تھا, اور ہدیہ جو ہے نا وہ آپ استعمال فرمایا کرتے تھے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ احسان ہوا کرتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون احسان رکھنے والا, اس لیے صدقہ آپ نہیں لیتے تھے. ہدیہ جو ہوتا ہے وہ احسان ماننے والا ہوتا ہے, لیے تو آپ کی مہربانی, لینے والا احسان کرتا ہے ہدیے میں دینے والے پر. صدقے میں دینے والا احسان کرتا ہے لینے والے پر, اور ہدیے میں دینے والا لینے والا احسان کرتا ہے ایک معنی میں سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ, اس کی محبت کو قبول کرتا ہے دینے والے میں. صدقہ جو ہوا کرتا ہے وہ ید علیا سے ہوتا ہے, الید العلیا خیر من الید السفلی, صدقہ جو ہوا کرتا ہے اس میں دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے کا نیچے ہوتا ہے. ہدیہ جو ہوا کرتا ہے اس میں لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے والے کا نیچے ہوتا ہے. ہدیہ دینے والا یوں پیش کرتا ہے تو لینے والا یوں اٹھاتا ہے اس کو, ایسا نہیں دیتا ہدیہ دینے والا, ہدیہ دینے والا یوں دیا کرتا ہے, اس میں تو پیش کرنا عرض ہے نا, اس میں تو اس میں دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے لینے والے کا اوپر ہوتا ہے کہ آپ لے رہے ہیں مہربانی, کیونکہ وہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا, وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں ہے تو تعلق کی بنیاد پر ہے, تعلق کی بنیاد پر ہے تو محبت بڑھانے کے لیے, تو محبت تو بڑھانا چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا, چاہ رہا تو بھائی تیری ضرورت ہوئی میری تو نہیں ہوئی, یہ لے ٹھیک ہے جب تو بڑھانا چاہ رہا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول فرماتے تھے. قالوا اهداه لك فلان او فلانة, قال اباهر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوہر. قلت لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال الحق الى اهل الصفہ فدعوهم لي, فرمایا کہ ابو ہریرہ صفے والوں کے پاس جاؤ اور بلا کے لاؤ ان کو. اہل صفہ, صفہ ایک چبوترا, صفے کے معنی چبوترے کے ہیں, مسجد نبوی کے سامنے جو چبوترا بنا ہوا تھا, جو ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی اس کو چبوترا کہتے تھے, وہاں جو ہے وہاں رہتے تھے طلبہ پڑھنے والے, ایسے صحابہ جو کام وام نہیں کرتے تھے اور دین کے لیے پڑے رہتے تھے, کسی سے مانگتے نہیں تھے. حضور نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ, اور دودھ کتا ہے ایک پیالہ دودھ دکھا کے ان کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کا حال کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ بھی کہا کہ جا کے آؤ. قال اہل الصفت اضیاف الاسلام, سنا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ جو ہیں یہ اسلام کے مہمان ہوتے تھے, اسلام کے مہمان. لا یعبون علی اہل ولا مال ولا علی احد, نہ تو جا کے کسی پہ ٹیکا تھا ان کا کہ کسی کے پاس ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہاں کھا رہے ہیں, نہ ان کا اپنا مال تھا نہ ان کے اپنے گھر والے تھے, نہ خود یہ ڈیپینڈ کسی پر, اور نہ ان کا اپنے, نہ یہ انڈیپینڈنٹ تھے. اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں اسلام کے میزبان مہمان کہلا سکتے تھے بس. اذا اتت صدقت بعث بها الیہم, جب حضور کے پاس صدقہ آتا تو حضور ان کو ان کے پاس اس کو بھیج دیا کرتے تھے. ولا یتناولوا منها شیئا, اور آپ اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے. واذا اتت هدیۃ, اور جب حضور کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو ارسل الیہم, آپ ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. وہ اصابہ منہا, اور اس میں سے کچھ لے لیتے تھے. وہ اشرکہم فیہا, اور شریک کر دیتے تھے صفہ والوں کو اس میں. ہدیہ جب آتا تو صدقہ تو میں ان کو دے رہا ہوں, ہدیہ میں خود رکھ لوں, ایسے نہیں تھی آپ کی عادت. صدقہ تو پورا ان کو دے دیتے تھے, ہدیے میں سے کچھ ان کو بھیج کے کچھ آپ لے لیا کرتے تھے اور شریک فرما لیا کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ میں. اب یہ ہدیہ آیا تھا تو حضور نے ان کو شریک فرمانا چاہا. فسا آنی ذالی کا, مجھے بڑا برا لگا. ابو ہریرہ فرماتے کہ جب حضور نے کہا کہ صفے والوں کو بلا لاؤ تو مجھے بہت فیل ہوا. فقلت ما ھذا اللبن فی اہل الصفہ, فرمایا کہ پورے صفہ والوں میں اس دودھ کا کیا بنے گا, اس ایک کٹورے دودھ میں, ایک پیالے دودھ میں صفے والوں کا کیا بنے گا. کنت احق ان اصیب من ھذا اللبن شربتا اتقوا بها, میں اس کا زیادہ حق تھا کہ اس کا ایک گھونٹ مجھے مل جائے تو کچھ تقویت کا سامان, کیونکہ وہ تو پورا تو مجھے بھی نہیں پینا تھا اگر مجھے دیتے حضور, تو حضور کو بھی لینا ہے میرے کو بھی لینا ہے, تو اس کا کچھ حصہ کچھ مجھے ملتا تو شاید اس سے کچھ تو تقویت ہوتی. تو میں میرے دل میں یہ بات آئی. فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ, پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب آئیں گے یہ اہل صفہ تو حضور مجھ سے فرمائیں گے کہ دے ان کو. یہ خود کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ, پہلے تو وہ بات ہوئی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بلوایا ہے ان لوگوں کو, تو اب خادم تو یہی ٹھہر گئے نا ابھی کرنے والے, تو ان کو بلوانے کو کہا, جب بلوائیں گے تو بلوانے کے بعد مجھے بولیں گے کہ دودھ ان کو دے, یہ نہیں بولیں گے پہلے تو پی لے, یہ کہیں گے دودھ ان کو دے. پھر جا, جب آ جائیں گے ہمارا نہیں, مجھے حکم دیں گے. فکن تو انا اوتیم, مجھے دینا پڑے گا ان کو. وما اسا ان یبلغنی من ھذا اللبن, اور میرے پاس تک اس دودھ کا کچھ حصہ پہنچنا ممکن نہیں ہے, میری باری تو باری تک تو بچے گا بھی نہیں کچھ. ولم یکن من طاعت اللہ و طاعت رسولہ بدن, اور اللہ کی طاعت میں اور اللہ کے رسول کی طاعت میں کوئی چارہ نہیں تھا, ہم لوگ اس کو سوچتے نہیں تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. حضور نے فرما دیا, بس فرما دیا. اس کنڈیشن میں اظہار تک نہیں کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دودھ کو دیکھو, ذرا اپنے کو بھی تو دیکھ لو. حضور نے فرما دیا بس ٹھیک ہے, میں اس جگہ پہ رہ کے اس کنڈیشن میں ویسی اطاعت کا ہونا واقعتاً ان لوگوں کا ہی حوصلہ تھا, یہ ان کا ہی ضرب تھا. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں تھا, تو وہ اس تصور میں نہیں تھے وہ لوگ کہ کہیں کسی جگہ پر جا کر حضور کی مخالفت کی جائے گی, ایسا نہیں تھا ان کے لیے, اور نہیں تھا کوئی چارہ, یعنی کوئی گزارا نہیں تھا اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر, ہم تو بس ماننا ہی جانتے تھے. فاتیتہم, میں ان کو لے آیا, ان کے پاس پہنچا. فدعوتہم, میں ان کو بلایا. فاقبلوا, سب کے سب آ گئے. فاستاذنوا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لی. فاذن لہم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. واخذوا مجالسہم من البیت, اور گھر کے اندر جس کی جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ انہوں نے وہ اختیار کر لی. قال یا ابا ہر, حضور نے فرمایا کہ ابو ہر لبیک, قلت لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال خذ فاعطیہم, وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا, فرمایا کہ وہ پیالہ اٹھاؤ اور ان کو دو. فاخذت القدح, میں نے پیالہ لیا. فجعلت اعطیہ الرجل, میں ایک آدمی کو دیتا. فیشرب, وہ پیتا. حتی یروا, یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتا, وہ پیتا اور سیراب ہونے تک پیتا. ثم يرد على القدح فاعطيه الرجل, پھر علی القدح, ثم يرد علی القدح, پھر پیالہ وہ مجھ پر واپس کرتا اور میں اس آدمی کو پھر دیتا. فیشرب, پھر وہ پیتا. حتی یروا, یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہوتا. پھر دوسرا آدمی مجھے واپس کرتا اور پھر میں اس کو تیسرے کو دیتا, وہ بھی سیراب ہو جاتا. حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک سے فارغ ہو کے میں حضور کے پاس اس پیالے کو لایا. وقد روی القوم کلہم, اور پوری کی پوری قوم سیراب ہو گئی تھی ایک کٹورے میں. فاخذ القدح, آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا. فوضعہ علی یدہ, اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. فنظر الیہ, پھر مجھے دیکھا. فتبسم, اور مجھے دیکھ کے مسکرائے, مجھے دیکھ کے حضور ہنسنے لگے. پھر فرمایا ابو ہر, قلت لبیک یا رسول اللہ. قال بقیت انا وانت, فرمایا اب میں اور تو رہ گئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں اور تم, بس اب یہ دونوں رہ گئے ہیں. قلت صدقت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح ہے, سب فارغ ہو گئے. قال اقعد فاشرب, فرمایا بیٹھو پیو. فقعدت فشربت, میں بیٹھ گیا باضابطہ, بیٹھ کے میں نے پیا. فقال اشرب, حضور نے فرمایا اور پیو. فشربت, میں پیا. فما زال یقول اشرب, برابر آپ مجھ سے تقاضا کرتے رہے اور پیو اور پیو. حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا, میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ میں بھیجا ہے, اب میرے گلے میں دودھ جانے کا راستہ باقی نہیں ہے. ما اجد له مسلکا, اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. قال فارنی, فرمایا اچھا مجھے دکھانا. فاعطیت القدح, پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیا. فحمد اللہ, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی. وسمع اور بسم اللہ کہا. وشرب الفضلہ, جو دودھ بچا ہوا تھا وہ آپ پی گئے. بتانا یہی ہے کہ حضرات صحابہ کا گزارا کس طرح تھا, کیسے زندگی انہوں نے گزاری, اور نہ صرف یہ اکیلے تھے بلکہ اصحاب الصفہ پورے ایسے تھے, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا, اور ایک ایک پیالے دودھ کے واسطے جو ہے نا کب کب کبھی کوئی میسر ہوتا تھا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورايتنا نغزو وما لنا طعام الا ورق الحبلى وهذا الثمر وان احدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلف ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام خبت اذا وظل سعيه. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی تھی ایک مرتبہ. حضرت سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے قریب کسی جگہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. وہاں لوگوں نے شکایت کر دی حضرت عمر کو کہ یہ ایسے آدمی ہیں ویسے آدمی ہیں, ان کے دل میں لوگوں کی وہ نہیں ہے, احترام نہیں ہے, اور لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے, وقت پہ بلائے تو آتے نہیں, ایک دن پورا غائب رہتے ہیں, عجیب عجیب شکایتیں کر دیں. حضرت عمر تو حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس آدمی کو میں نے ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے وہ تو ایسا آدمی ہو نہیں سکتا, لیکن جب شکایت آئی تو تحقیق ضروری ہے, تو بلوا لیا. تو حضرت سعد سے تفصیلی بات چیت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سعد نے پوری صفائی پیش کر دی اور کوئی بھی بات اس میں غلطی کی تھی نہیں حضرت سعد, بلکہ ان کے کمال کی بات کی. وہ رات میں بلائے تو نہیں آتے, ایک شکایت یہ تھی بھائی ہمارے اب ان کو آپ نے بنا کے بھیجا ہے, ہمارے پاس مفتی بنا کے بھیجا ہے, قاضی بنا کے بھیجا ہے, ہم رات میں ان کو بلاتے ہیں تو نہیں آتے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں جاتے جب رات میں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, تو کہنے لگے میں نے دن کا وقت لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے, رات کا وقت اللہ کے لیے دیا ہوا ہے, تو دن کے وقت میں تو میں کوتا ہی نہیں کرتا بیٹھنے کے واسطے, رات میں جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو یہ مجھے ڈسٹرب کرتے, اس سے میں نہیں نکلتا. دن میں کیا کر رہے تھے, دن میں کیوں نہیں آتے؟ کہیں گے بات تو صحیح ہے کہ رات کا حق تو نے اگر اپنے بیوی کے لیے اپنے اللہ کے لیے دیا ہوا ہے تو صحیح ہے, تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ چھٹی کرتے ہیں آتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ میں اپنا کرتا دھوتا ہوں اور ایک ہی کرتا میرے پاس ہے, تو سکنے تک میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور کپڑا میرے جسم پر نہیں ہوتا, اور گورنر بھی ہے اس کے خشک ہونے تک میں اندر ہوتا ہوں, کپڑا میرے پہ ہوتا نہیں. کہا کہ بھائی اتنا بھی اس کو موقع نہیں دو گے تو پھر کیسے کیا کرے گا یہ. غرض ایسے سوالات تھے, ایسے اعتراضات تھے ان کے پاس, اس کا جواب یہ تھا. تو اس سوال جواب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا عرب آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا ہے. اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں, یہ حضرت سعد فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ سعد ارمی, سعد تیر مارو دشمن پر, تو پہلی تیر جنہوں نے چلائی تھی اسلام میں وہ حضرت سعد ہیں. پھر اس کی بات فرماتے ہیں, اور ہم جنگ کے اندر ہوتے تھے, غزبے میں ہوتے تھے, اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا, ہم جنگیں لڑتے تھے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا, اور ببول کے پتے اور ببول کی پھلیاں یہ ہماری غذا ہوتی تھی جنگل میں. جنگل کے ببول کی پھلیاں, اس کو جو پھل لگتے ہیں لمبی لمبی پھل, اس کے پھل آتے ہیں, وہ ہم کھاتے تھے, اور اس کے جو پتے ہوتے تھے وہ ہم کھاتے تھے, اور جہاد کرتے رہتے تھے. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ, اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم کو اس زمانے میں استنجا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے بکری کو ہوتا ہے. مَا لَهُ خِلْط, اس میں کسی قسم کا گیلا پن نہیں ہوتا تھا, وہ تو صرف مینگنیاں ہوتی تھی. جو بکری کھاتی ہے وہ ہم کھاتے تھے, تو جو بکری وضع کرتی ہے وہ ہم باتھ روم میں وضع کرتے تھے, ایسا ہم نے ٹائم گزارا ہے. ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام, پھر اب بنو اسد کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ میرے اسلام پر عائد لگا رہے ہیں کہ اس لیے اس کا اسلام صحیح نہیں. یہ انہوں نے تحسر میں کہا کہ اب بنو اسد نے شکایت کی تھی, کہا کہ اب بنو اسد کا یہ حال ہو گیا ہے کہ कि वो मेरे इस्लाम पर मुझे आयब लगा रहे हैं कि तेरा इस्लाम कच्चा है, तेरा इस्लाम खराब है। फिर तो इधन वजल्ला साई, अगर ये बात ऐसी है जैसे ये कह रहे हैं तो मुझसे ज्यादा नाकाम कोई नहीं और मुझसे ज्यादा अपनी कोशिश को गुमाने वाला कोई नहीं। ये अफसोस कर रहे थे कि इसके बाद भी अब हमारा ईमान सही नहीं है, हमारा इस्लाम सही नहीं है, तो हमारे पास अब रह क्या गया है फिर। मतलब इसका मतलब तो ये कि हम तो खसरत दुनिया वाला आखरा का मिजाक हो गए, ना दीन कह रहे ना, अपने ऊपर अफसोस कर रहे थे। अगर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, फिर बहुत गुस्सा भी आ गया था इनको, तो जिन्होंने इनकी शिकायत की थी उसको उन्होंने बद्दुआ दे दी थी, और वो उसी वैसे ही हुआ उसके साथ जो उन्होंने फरमा दिया। जो अल्लाह वाले हैं वो भी सहाबी इतने बड़े मर्तबे के, उनके दिल को दुखा दिया। अल्लाह वालों का दिल दुखना जो है ना, ये बहुत सख्त चीज़ होती है, उससे बहुत बचना चाहिए। उलमा ने फरमाया कि अहलुल्लाह के जिस्म जो होते हैं और उनके दिल जो होते हैं मसमूम होते हैं, जहरीले बहुत होते हैं। मतलब उनको अगर तकलीफ पहुंच गई तो आमतौर पर ऐसे आदमी को छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाता, पकड़ा जाता है जरूर। एक बार तो उन्होंने कहा था कि अंधा होके मरे, तो बस वो अंधा ही हो गया थोड़े दिनों में, और दो तीन बातें उनकी जुबान से निकल गई थी, तो वो वैसे ही हो गया उस आदमी के बारे में जिसने आके शिकायत की थी। حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ما شبع ال محمد منذ قدم المدينه من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. فقالت عائشه فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، جب خاندان کا یہ حال ہو تو حضور تو بنفس درجہ اعلیٰ اس میں شریک ہے، ما شبع ال محمد، محمد کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا جب سے مدینہ تشریف لائے، اور کس چیز سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا؟ گیہوں کی روٹی سے۔ گیہوں کی روٹی کو پیٹ بھر کر کھانے کا 3 دن، 3 ليال تبان، 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت گیہوں کی روٹی کی نہیں آئی، حتیٰ قبضا، اور یہ نہیں کہ چند دن ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پانے تک، وصال تک بھی یہی کنڈیشن، یہی صورت حال رہی۔ لوگ کہتے ہیں آپ مکے میں تھے تو پریشان حال تھے، مدینہ گئے تو آپ وہاں بادشاہ بن گئے، مدینہ میں جو ہے نا اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا، اسلامی نظام قائم ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، آپ بادشاہ تھے اور آپ فوجوں کو بھیج رہے تھے، اور آپ کو خیبر مل گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ کی نجی گھریلو زندگی ہے اس کو دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وصال تک بھی کبھی 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی پیٹ بھر حضور نے کھائی ہو یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور تو حضور ہیں، حضور کا پورا خاندان یعنی حضور کے گھر والے جو ہیں آپ کے ازواج مطہرات وغیرہ کسی کو بھی میسر نہیں تھا۔ اب اگر بہت کھانا، بہت پہنا، بہت پہننا، بہت پیسہ، یہ کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو ان بزرگوں کے پاس ہوتی ہے سر، ان کے پاس میں نہیں تھی یہ چیز، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہے کسی کے پاس میں تو اللہ کی دین ہے، نعمت ہے، کمزوروں کی سہولت کے واسطے ہے، بقیہ نہ ہو تو کوئی حوصلہ چھوٹا کرنے کی چیز نہیں۔ حدثني اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق هو الازرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما اكل ال محمد اكلتين في يوم الا احداهما تمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانے کی نوبت آئی ہو تو اس میں 1 مرتبہ صرف کھجور ضرور رہا ہے۔ 2 مرتبہ کھانے کا مطلب یہ کہ 1 مرتبہ اگر کھانا کھا لیا تو دوسری مرتبہ میں صرف کھجور ہوتا تھا، وہ یہ فرما رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پہلے تو ایک ہی مرتبہ آپ کھاتے تھے اور کبھی 2 مرتبہ کھا لیا تو دوسری مرتبہ میں کھجور ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم حشوہ لیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا، جانور کا جو چمڑا دباغا دے لیا جاتا ہے، بس وہ چمڑا تھا، اس کو سی لیا گیا تھا، اس کا گدا بنا لیا گیا تھا، اور اس کے اندر کھجور کی کیا کہتے چھال کو اس کا بھوسا بنا کے اس کا وہ ڈال دیا گیا تھا، اس سے گدا بنا لیا گیا تھا، بس یہی آپ کا بستر تھا، یہ شاہی بستر تھا بتا حشو ہونے تو۔ کننا نعتی انس بن مالک و خبازہ قائما، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کا روٹی پکانے والا موجود رہتا تھا، کھڑا رہتا تھا۔ حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی تھی، مال میں برکت ہو جائے اور اولاد میں برکت ہو جائے، اولاد بھی بے حساب ہوئی ان کو، اور مال بھی اللہ نے خوب دیا، اور مال اتنا دیا کہ مہمانوں کی آمد رفت رہتی تھی، ایک باضابطہ روٹی پکانے والا انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، اتنی روٹی پکتی تھی حضرت انس کے پاس۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس کے پاس تو باضابطہ روٹی پکوانے والا موجود تھا، تو ہم سے ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت قتادہ کہتے ہیں، حضرت قتادہ تابعین میں سے، کہتے ہیں کہ ہم سے ایک مرتبہ فرمایا کھاؤ، فما عالم النبی یا رغیفا مرققا. پھر اس کی بات چل جائے، انس تو حضور کے خادموں میں سے ہے نا، فرمایا کہ مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں دیکھا ہے کبھی بھی کہ آپ نے پتلی روٹی کھائی، حتیٰ لحق باللہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مل گئے جا کے. ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، اور نہ میں نے پوری بکری حضور کے سامنے بھونی ہوئی دیکھی، کوئی پیس آ گیا تو آ گیا، لیکن پورا پورا سالم بکرا آپ کے سامنے رکھا ہو یہ میں نے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا انما هو التمر والماء. فرما ایک ایک مہینہ ہم پر گزر جاتا تھا، حضرت عائشہ جو ام المومنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک مہینہ ہم پر گزر جاتا تھا، ہم آگ میں ہی سلگاتے تھے، بس گزارا کھجور پر اور پانی پر رہتا تھا، تھوڑے سے کھجور کھا لیے پانی پی لیا، تھوڑے سے کھجور کھا لیے پانی پی لیا. الا ان نؤتى باللحیم، اس درمیان میں کبھی کبھی کسی کے پاس سے کچھ گوشت آ جاتا تھا ہمارے پاس، وہ بھی کھا لیا کرتے تھے، کسی نے بھیج دیا پکا ہوا گوشت، اس کی کچھ بوٹیاں بھیج دیں، بس اس پر ہم اس کو ہم کھا لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کی ایک اور روایت نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عروہ سے فرمایا، ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، عروہ ابن الزبیر، اے میری بہن کے بیٹے، ان کنا لننظر الی الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، فرمایا کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم چاند کو دیکھا کرتے تھے اور تین تین چاند دو مہینے میں دیکھ لیتے تھے، چاند شروع مہینے میں دیکھ لیا، ایک مہینہ ختم ہونے کے بعد دیکھ لیا، مہینے کے شروع کا ایک چاند، مہینے کے ختم کا ایک چاند، اور اس دوسرے مہینے کے ختم کا ایک چاند، تو تین چاند ہو گئے دو مہینے کے بیچ میں، تو تین تین چاند دیکھ لیتے تھے. وما اوقیدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی، تین مہینے دو مہینے جانا کنٹینیو جس میں آگ سلگانے کی نوبت نہ آئے. فقول تو ماں کانا یغشیکم یعیشکم، میں نے عرض کیا کہ پھر تمہارا گزارا کس پر ہوتا، زندہ کس پر تھے آپ حضرات؟ قالت علی سودان، فرمایا کہ دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، التمر والماء، ایک کھجور پر اور ایک پانی پر. پانی جب بہت زیادہ ہو تو وہ بھی کالا کالا لگتا ہے، اس کو تعبیر کر دیتا ہے. الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار، مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پڑوسی تھے، کان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابياتهم، ان کے پاس منائح ہوتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منحہ دے دیا کرتے تھے اپنے گھروں میں سے، فيسقيناه، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو پلا دیا کرتے تھے. منحہ کہتے ہیں دودھ والے جانور کو کسی کو مقرر کر دینا کہ یہ جو جانور ہے اس کا دودھ آپ لے لیا کرنا. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو انصار صحابہ ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کے گھر کے لیے مختص کر دیتے تھے کہ جی بکری نے بچہ دیا یا بڑے جانور نے اونٹ نے بچہ دیا ہے، تو وہ طے کر دیتے تھے کہ یہ بچہ جب تک دودھ دیتا رہے گا، اس کا جو دودھ آتا رہے گا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتا رہے گا، بس ایسا دودھ کبھی ہمارے لیے مختص ہو جاتا وہ آتا رہتا، اس پہ ہم گزارا کر لیتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، بعد میں پتا چلا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ جب بات یہ تھی کہ اتنے خوددار، اتنے غیرت مند اور اتنے اپنے آپ کو محسوس نہیں کرانے والے تھے کہ یہ جو گھروں میں کیا گزر رہی ہے حضور کے، اس کا اندازہ صحابہ کو نہیں ہو پاتا تھا، چھپا لیتے تھے بات. بعد میں حضرت عائشہ کے بتانے سے پتا چلا کہ وہاں تو یہ گزرا کرتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزق علی محمد قوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ محمد کے خاندان کو صرف قوت عطا فرمائی. قوت کہتے ہیں وہ غذا جس سے زندگی باقی رہ جائے، زیادہ ان کو دنیا میں الجھا کے اور زیادہ ان کو دنیا دے کے دنیا کے تلویز سے ملوث ہونے سے ان کو بچائیے، جو گزارے کے واسطے ضروری ہے بس اتنا دیجیے، بس یہ کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیکھتے تھے، کیا کریں، اتنا ہی کہہ رہا ہے، اسے زیادہ گمانہ کر رہا ہے، بندہ بھی ایسا بندہ. باب القصد والمداومت علی العمل، عمل کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، پابندی ہو، اور جو عمل اختیار کیا جا رہا ہو وہ میانہ ہو، نہ تو ایک دم معمولی ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں، میں اتنا لمبا کہ آدمی بور ہو جائے، اس کو قصد کہتے ہیں، میانہ روی. اور جو عمل ہے میانہ روی کے ساتھ میں اس کو پابندی سے کرنا، اس کو مداومت کہتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسروق نے پوچھا، بچپن میں جو ہے نا کوئی ان کو چوری کر لیا تھا، بڑے مشکل سے بعد میں ملے تھے جی، تو نام ہی پڑ گیا مسروق، چرایا ہوا، مسروق کے معنی آتے ہیں جو جس کو چرایا گیا تھا، تو نام ہی پڑ گیا مسروق، بڑے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ آپ فرمایا کہ الدائم، وہ عمل جس پر آدمی پابندی کرے، ہمیشگی اختیار کرے. وظیفہ عمل سے مراد یہاں پر وہ زائد اعمال، اعمال مراد ہے، فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ وغیرہ مراد نہیں ہوتے ایسے سوال میں. ایکسٹرا طور پر آدمی کس عمل کو، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کہ ایکسٹرا اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہے آدمی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ چاہے تھوڑا کرو مگر لانگ لائف نبھانے کے لیے کرو. قلت فی ای حین کان یقوم، میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھا کرتے تھے؟ قالت کان یقوم اذا سمع الصارخ، فرمایا کہ جب مرغے بانگ دیتے ہیں جب اٹھا کرتے تھے، رات میں الگ پھر آپ تہجد کے لیے جو اٹھتے تھے. اور صارخ پرندوں میں بھی ہوتے ہیں، مرغ کے علاوہ کوئل وغیرہ بھی ہوتی ہیں، پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، علامہ اقبال کی تمنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہا قالت کان احب العمل الى رسول اللہ، کان احب العمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، سب سے زیادہ محبوب عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھا کہ جس پر وہ عمل والا پابندی کرے، ہمیشہ کرے. وظائف کے اندر، معاملات کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا کرنا لیکن پابندی سے کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لن ینجی احد منکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. کوئی آدمی اپنے عمل سے نجات میں نہیں جائے گا، اتنا زیادہ عمل کر لے کہ نجات ہو ہی جائے ایسا نہیں ہوں گا، بے فکر رہو. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے اللہ کے رسول اپنے عمل سے؟ قال ولا انا، فرمایا میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے. یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جائے گا، عمل کی کوانٹیٹی کی بیس پہ نہیں جائے گا. جنت ایسی نہیں ہے کہ عمل کی کوانٹیٹی جو ہے نا وہ قیمت بن جائے جنت کی. اللہ پاک اپنا عمل پر اپنا فضل فرما دے گا، فضل کی وجہ سے جنت میں کوئی آدمی جا سکتا ہے. عادت ان کی یہ ہے کہ عمل کے کشکول میں، عمل کی جھولی میں ہی فضل ڈالتے ہیں، وہ عمل کے برتن میں ہی فضل ڈالا کرتے ہیں وہ. بقیہ یہ کہ آدمی کو اس کا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ عمل سے وہ پالے گا جنت کو، نہیں، بلکہ عمل کر رہے ہو پھر بھی اللہ پاک پر نظر کرنا ہے کہ ان کے فضل سے ملے گی. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ خود میرا بھی یہ حال ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے، اس لیے فرمایا سددو وقاربو وغدو وروحو وشیئا من الدلجا والقصد القصد تبلغو. آپ نے فرمایا کہ تھوڑا صبح میں کچھ کر لیا کرو، تھوڑا شام میں کچھ کر لیا کرو، اور میانہ روی سے رہو اور قریب رہو. سددو و قاربو کا مطلب یہ ہے کہ کام میں اعتدال اختیار کرو، اور تھکنے سے ذرا پہلے تک، بور ہونے سے ذرا پہلے تک. اور یہ فرمایا کہ صبح کے وقت میں، تھوڑا شام کے وقت میں، وشیئا من الدلجا، اور اندھیرے میں تھوڑا سا اندھیری رات میں، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آدمی تنہا ہے، آدمی اکیلا ہے، اس وقت اللہ اللہ تھوڑا کر لینا. وشیئا من الدلجا، اندھیری رات میں تھوڑا. والقصدہ القصدہ، دیکھو میانہ روی سے چلو پہنچ جاؤ گے. یہ جو آپ نے بعد میں فرمایا ہے یہ اس مضمون کو بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی سوچے کہ ایک لاکھ سوا لاکھ نمازیں پڑھ کے میں جنت پا لوں گا، ویسا نہیں ہے قصہ. بس یہ ہے کہ تم دھیرے دھیرے اپنے حساب سے چلتے رہو، اپنے منزل پر پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا. استقامت سے، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بغیر اکتا ہٹ کے چلتے رہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے زیادہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا محبوب ہے؟ قال ادومھا وان قل، فرمایا کہ جس پر پابندی کی جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ اکلفو من الاعمال ما تطیقون، مکلف رہو تم اعمال کے، زائد اعمال کے، نوافل کے اندر اتنا ہی جتنا تم کر سکتے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ نے پوچھا کہ امی جان کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ هل کان یخص شیئا من الایام، کیا کسی مخصوص دنوں میں کوئی خاص کام تھا؟ قالت لا، فرمانے لگی نہیں ایسا نہیں تھا، کان عملہ دیما، ان کا عمل پابندی کا تھا، البتہ جو کام ان کے تھے معمولات جو تھے اس میں پوری پابندی آپ فرماتے تھے. وایکم یستطیع ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستطیع، اور تم میں سے کون آدمی طاقت رکھ سکتا ہے اس عمل کا، اس کام کا جو حضور رکھا کرتے تھے؟ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے بس کی چیز تھوڑی ہے حضور والا کام. ہلال ابن علی کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ سمعت یقول، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا انس کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا یوما الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، ثم رقی المنبر، پھر اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے، منبر پر چڑھ گئے، فاشار بیدہ من قبل قبلۃ المسجد، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا مسجد کے قبلے کی طرف، فقال قد اریت الان منذ صلیت لکم الصلاۃ الجنۃ والنار، میں یہاں پر دکھا دیا گیا جب سے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھا رہا تھا جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. آپ نے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھا دی، اسکرین پہ ڈال دیا تھا. ممثلتین، تمثیل کے ذریعے سے تمثیل ڈال دی تھی اس کی، فی قبل ہذا الجدار، اس جدار کے سامنے کے حصے میں. فلم اراک الیوم فی الخیر والشر، فلم اراک الیوم فی الخیر والشر، آج جیسا خیر میں نے دیکھا ہے، یعنی جنت کی جو نعمتیں اس سے پہلے نہیں دیکھی، اور آج جیسا شر میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی. ایسا شر ہے جہنم میں جس کی حد نہیں، اور جنت میں ایسا خیر ہے جس کی حد نہیں، میں نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا. یہ حضور نے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیسی تھی، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ان کی معیشت، ان کا گزارا کیسے تھا. یہ اس بات کو بتانے والا مضمون ہے اصل میں کہ دنیا کا سامان اور دنیا کی چیزیں یہ قابل التفات نہیں ہیں. سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مل گئی تو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کر لینا، لیکن اس میں اپنا جی نہیں پھنسانا. اور اگر کسی وجہ سے کسی چیز سے محرومی ہو گئی تو نہ دل چھوٹا کرنا ہے، نہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھنا ہے، نہ اس کو اپنی گردش سمجھنا ہے. کہ آج کل گردش میں آ گیا ہوں، بہت پریشان ہوں. کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایسا کوئی پریشان نہیں ہوتا ایک آدمی. بس یہ ہے کہ یہ دنیا مختصر سی ہے اور ٹیمپرری ہے، چند دن کی بات ہے، پھر اس دنیا سے آدمی کو چلے جانا ہی ہوتا ہے. اس لیے اصل آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اعمال کے اعتبار سے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آخرت کی تیاری میں رہتے تھے. اور اعمال کے اندر بھی یہ ہے کہ جو کاموں کو اختیار کر لیا جائے اس میں پابندی ہو، مواظبت ہو، روزانہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی ہو لیکن ہو. آج کل ہمارے بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کم سے کم 3 منٹ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے طے کر لو. اور یہ کون طے نہیں کر سکتا کہ مجھے 3 منٹ قرآن شریف پڑھنا ہے، 3 منٹ. مگر یہ طے کرو کہ اس کو لانگ لائف نبھانا ہے، یہ 3 منٹ پڑھوں گا مگر پڑھوں گا. ظاہر ہے کہ 3 منٹ میں آدمی 3 سطر پڑھے گا، 5 سطر پڑھے گا، چند آیتیں پڑھے گا، مگر پڑھو پابندی، اس کی ایک برکت ہے. ایک دن جوش آیا، نہا کے بیٹھ گئے پارا لے کے، اور گھنٹوں نکال دیے اس میں، پھر اس کے بعد میں پھر مہینوں اس کی خبر نہیں لی. یہ طریقہ صحیح نہیں. تسبیحات ہیں صبح کی شام کی، استغفار کی کثرت ہے، درود شریف ہے، اور کوئی اس کے علاوہ ذکر ہے، بیعت ہے کسی سے تو بیعت والا جو ذکر ہوتا ہے وہ، کوئی بھی ہو، پابندی ہو اس عمل کے اوپر. نوافل کے اندر اگر کسی عمل کو آدمی نے اختیار کیا، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، وابین کی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں کہ ایک دن جوش آیا اور یہ ساری نمازیں پڑھ ڈالی اور ایک اور پھر یہ کہ پھر چھوڑ دیا. نہیں، یہ دیکھو کہ میں کس کو اب نبھا سکتا ہوں، اس کو پکڑو اور اس کو نبھاؤ، کنٹینیو کرو اس کو پڑھتے ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وظائف کے اندر، معمولات کے اندر، چاہے روزوں کے وظائف ہوں، چاہے نمازوں کے وظائف، معمولات جو ہے نا روزوں کے بھی ہوتے ہیں، معمولات جو ہے نفل نمازوں کے بھی ہوتے ہیں، معمولات قرآن پاک کی تلاوت کے بھی ہوتے ہیں، معمولات اوراد اور وظائف کے بھی ہوتے ہیں. ان تمام کے اندر ایک اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ میں آدمی، معمولات دین کی محنت کے ہوتے ہیں، معمولات پیسہ خرچ کرنے کے ہوتے ہیں، صدقہ اور خیرات کے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان معمولات کے اندر ایک میانہ روی ہو، ایک اعتدال ہو کہ آدمی جذبے میں آ کے ایک دم حد سے آگے نکل گیا ایسا بھی نہیں، اور کوئی خیر خبر ہی نہیں لے رہا اور فکر ہی نہیں کر رہا ایسا بھی نہیں، درمیانی چال ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم لا تخذلنا فإنك بعليم، ولا تعذبنا فإنك علي قادر. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.